بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس کا شکر ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا کے فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں سید الشہداء کا معتقد قرار دیا ہے. خدا تعالیٰ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سب سے پہلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اس تاخیر کے سلسلے میں جو پیش آئی ہے, اور آپ کا وقت جو اس سلسلے میں لیا گیا ہے اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں. اور بجائے کہ میں اب اس کی تشریح میں آپ کے چند منٹ اور لے لوں, میں کوشش کروں گا کہ صرف اس معذرت پہ اکتفا کروں اور فوراً آگے بڑھ جاؤں. اس معذرت کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. ہم نے اپنے اوپر ایک سختی رکھی ہوئی ہے, ایک عہد کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ مجلس پڑھیں وہاں چند نکات ضرور بیان کر دیں. میں جلدی سے ان نکات کو بھی بیان کرتا ہوں تاکہ وقت کی جو کمی ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللهم صل على محمد والے محمد عجل فرجهم.
ہم نے جب سے مجالس کا سلسلہ شروع کیا اپنے لیے, اس میں چند باتوں کو خاص کر اپنی زندگی میں ہدف بنایا. اس میں سے پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم جو مروجہ خطابت کا طریقہ کار ہے اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ خطابت کی خاطر بہت ساری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. تو اگر تقوی اور خطابت اور علم اور خطابت کا مقابلہ آتا ہے تو لوگ خطابت کو لے لیتے ہیں اور علم اور تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس خطرے کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے لیے کوشش یہ کی کہ ہم خطابت نہیں کریں گے. ہم جو کام کریں گے وہ یہ کہ سلیس سادہ زبان میں اور دھیمے لہجے میں جو اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات سمجھ میں آئے ہیں ان نکات کو سادہ زبان میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیں گے.
تو
مجھے کم امید ہے کہ آپ میں سے کوئی میرا نام سننے کے باوجود خطابت کے انتظار میں یہاں پر آیا ہوگا, لیکن اگر کوئی خطابت کے انتظار میں آیا ہے میں اس سے پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں. نہ مجھے آتی ہے نہ میں کروں گا. جو میں کروں گا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس میں سے کچھ حصہ تو بہت تھیورٹیکل ہوگا, لیکن کچھ نہ کچھ حصہ پریکٹیکل ضرور ہو تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں. یعنی ہم صرف نظریاتی کام نہیں کرنا چاہیں گے, ہم چاہیں گے کوئی عمل کی دنیا کے اندر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں کوئی چیز بیان کرتے چلے جائیں. اور تیسرا جو ہمارا ہدف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان تمام کاموں کے نتیجے میں آپ کے اوپر کوئی تبدیلی آئے. یعنی تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مجالس کے اندر معمولاً جن لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے, اور جو لوگ یہاں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ بیان نہیں کرتے. ہم کچھ پوائنٹس دے رہے ہوتے ہیں دوسری قوموں کے لیے, اور ان قوموں میں سے معمولاً لوگ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں جو اس کو سنیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے خدمت میں چند پوائنٹس کو عرض کریں, اور اس سے ان کی زندگی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج جو ہے وہ ایجاد کی جا سکے. ان تین پوائنٹس کے ساتھ جو میں نے بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں اپنی آرائش کو شروع کروں گا. مولانا صاحب سے معذرت خواہوں کہ ان کے وقت میں میں ضائع کرنے کا سبب بنوں گا, لیکن خدا نے مثال سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عبادت کے صدقے میں میرے اور آپ کے اہل بیت سے قرب میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر.
اللهم صل على محمد والے محمد وعجل فرجهم.
مقدمتاً عرض ہے کہ ہم اور آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دولت کمانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مختلف قوموں نے مختلف موقعوں پر بہت زیادہ دولت کمائی ہے. کوئی دولت کو استعمال کر پاتا ہے, کوئی دولت کو استعمال نہیں کر پاتا ہے, لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے دولت کمانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسی طریقے سے طاقت لینا بھی بہت مشکل کام نہیں ہے. ان دونوں کے لیے انبیاء کی ضرورت نہیں. بغیر نبی کے دولت کمائی جا سکتی ہے، بغیر نبی کے طاقت بھی لی جا سکتی ہے. اور اس کی نشانی دنیا کی بہت ساری ایسی دولتیں ہیں جو کسی کی نبی کی تعلیمات سے نہیں کمائی گئی ہیں، بلکہ وہ اپنے دماغ سے غلط اور صحیح کر کے جمع کر لی گئی ہیں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کمانے کا طریقہ کار نہیں پوچھا تھا، جو اس کے دماغ میں تھی اس سے کیا تھا. بہت ساری حکومتیں، بادشاہتیں، ریاستیں نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر بنائی جا سکتی ہیں. تو جیسے میں نے فرعون کی مثال دی، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس دولت بھی تھی، اور کسی نبی سے اس نے ان تعلیمات کو حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے شیطانی دماغ سے جو کچھ اس کے ذہن میں آتا تھا اس سے وہ انجام دیتا تھا. اس موضوع کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں پڑتی. حتیٰ اس کے اوپر ایک اور چیز بھی اضافہ کروں، آپ ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ شکر کسی اور طرح بناتے تھے، اب شوگر کسی اور طرح بناتے ہیں، اس کے لیے بھی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ گھوڑا گاڑی میں سفر کرتے تھے، پھر آپ گاڑی کے اندر آ گئے، پھر آپ ریل گاڑی کے اندر آ گئے، پھر آپ جہازوں کے اوپر چلے گئے، پھر آپ شٹلز پہ چلے گئے، اس کے لیے بھی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی بغیر نبوت کے حاصل کی جا سکتی ہیں. البتہ اس تیسرے ٹاپک میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ٹیکنالوجی کے اندر بہت بڑا پارٹ ہے، جس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا کبھی کسی اور موقع کے اوپر. کہ مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے سامنے چند مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز جو تھیں وہ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی ہیں. جس کی مثال کے طور پر ڈیم کا سلسلے میں حضرت ذوالقرنین کا معاملہ ہے، اگرچہ نبی نہیں تھے لیکن الہی شخصیت تھی. حضرت داؤد کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، مختلف انبیاء نے کنٹریبیوشنز کی ہیں ٹیکنالوجیز کے اندر. لیکن ٹیکنالوجیز بھی بغیر نبی کے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. بس دولت بغیر نبی کی آ سکتی ہے، طاقت بغیر نبی کی آ سکتی ہے، کسی حد تک ٹیکنالوجی بھی بغیر نبی کی آ سکتی ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جو بغیر نبوت کی ممکن نہیں ہے. انسان بغیر نبی کے انسان نہیں بنتا ہے. سارے کام کر لے گا، دولت لے لے گا، طاقت لے لے گا، ٹیکنالوجیز لے لے گا، اپنے لیے لگژریز لے لے گا، فیسلٹیز لے لے گا، لیکن اگر آپ چاہیں کہ یہ انسان انسان بن جائے، اعلیٰ کمالات کو حاصل کر لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، اپنی آخرت کی تعمیر کر لے، اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے جہاں پہنچا لینا چاہیے تھا اسے، یہ بغیر نبی کے ممکن نہیں ہے. یہاں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. بس ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو انسان کو تبدیل کرنے کا فن ہے یہ انبیاء کے پاس ہے. انبیاء انسان کو تبدیل کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. البتہ خدا نے تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ بھی نہیں کرتے، میں کرتا ہوں. انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس کو آپ چاہیں گے، یعنی خدا نے تعالی اس طرح سے سمجھانے کی خاطر ہمیں کہہ رہا ہے، جس طرح سے آپ چاہیں ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، خدا جو چاہے گا وہ ہوگا. کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہدایت الہی منصب ہے، ہدایت الہی منصب ہے. ایک موقع پر خدا نے تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اگر آپ زمین و آسمان کے تمام خزانے نثار کر دیتے ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. دوسرا ٹاپک سمجھ میں آ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں انسان کے کردار تعمیر ہو جائیں، یہ بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں انسانوں کے دل نزدیک آ جائیں، یہ بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتا. بہترین مثال ہماری آج کی دنیا ہے. اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ جنگل میں اگے ہوئے درختوں کی طرح ہے، ساتھ ساتھ کھڑے اور دوسرے کے بارے میں کوئی جذبات نہیں رکھتے. ہم لوگ ایسے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ تین چیزیں آ سکتی ہیں، یہ جو چیزیں یہ نہیں آ سکتی. اس کے لیے ہمیں نبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں اس کو مختصر کرنے کی طرف لے کے جاؤں گا. انبیاء یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ انبیاء یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک بات آپ کی خدمت میں صرف تشبیہاً عرض کروں گا، اور یہ بہت ضروری ہے لہذا تشبیہ دے رہا ہوں، ورنہ آپ کا وقت اس میں نہ لیتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اللہ کے نبی جس معاشرے کے اندر آئے تھے، اس سوسائٹی کے اندر بہت کم لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے 10 آدمیوں کو بھی نہیں آتا تھا، یعنی جس کو کہتے ہیں انگلیوں کی تعداد سے کم لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. اللہ کے نبی تشریف لائے جاہل معاشرے کے اندر. چند سالوں کے بعد دنیا کی ساری اکیڈیمکس ان سے حاصل کر رہی تھی. اللہ کے نبی جس معاشرے کے اوپر تشریف لائے اس کا ایک بندہ اپنی پرانی حالت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ہم وہ لوگ تھے جو چھپکنیاں بھی کھا لیتے تھے, ہم لوگ وحشی تھے, کوئی دنیا کا بادشاہ ہم پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا. مشہور معروف ہے ایک بادشاہ نے اس کی طرف لشکر بھیجنے کی کوشش کی تو قبیلے کے ایک سردار نے اس بادشاہ کو لکھ کے بھیجا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو, اگر ہم سے دولت لینے آئے ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے, اگر ہم سے کلچر لینے آئے ہمارے پاس کوئی کلچر نہیں ہے, اگر ہم سے زمین لے جائے ہمارے پاس کوئی زراعت نہیں ہے, ہمارے اوپر اگر حکومت کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم ساری زندگی تم سے لڑیں گے اور تمہارے ناک میں دم کر دیں گے, لہذا یہاں آنے کی کوشش نہیں کرنا, یہاں کچھ نصیب نہیں ہوگا اور صرف جنگ چلے گی, چونکہ ہم اگر گھوڑے دوڑانے پہ بھی جنگ کرتے ہیں تو 40 سال کر لیتے ہیں, لہذا تم آ کر یہاں بیٹھو اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے, ہم میں 100 سال بھی لگ جائے تو ہم جنگ کرتے رہیں گے اور یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے کا, نہ یہاں پیسہ ہے نہ یہاں زراعت ہے, یہاں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی ایسی ایک سوسائٹی میں, وحشیوں کی سوسائٹی میں. چند سالوں کے بعد دنیا کے ثقافتی رہنما اس سوسائٹی میں تھے, یہ کلچرل لیڈرز بن گئے تھے, پوری دنیا کو ثقافت دے رہے تھے. اللہ کے نبی جس سوسائٹی کے اندر آئے وہاں پولیٹیکل ڈس اورینٹیشن یا انسٹیبلٹی کا یہ عالم تھا, یہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, کوئی لیجسلیشن, کوئی جوڈیشری, کچھ بھی نہیں تھا. ہر قبیلہ اپنے ہاتھ میں شمشیر رکھتا تھا, دوسرے قبیلے سے لڑنے کو تیار تھا. اللہ کے نبی تشریف لائے, دنیا کی ایسی حکومت بنائی جو اس وقت کے ملکوں میں کم از کم 25 ملکوں کو ملائیں تو وہ حکومت بن رہی تھی. اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا؟ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو جو وحشی تھے ایک دوسرے کے لیے اتنا نزدیک کر دیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے, ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے. جنگ تبوک کے اندر ایک موقع کے اوپر ایک دوسرے کے نام پر مرتے رہے لیکن پانی نہیں پیا. بہت دفعہ ایسا ہوا, کھجور ایک منہ میں رکھتے تھے, آدھی ذرا سی چوستے تھے, دوسرا منہ میں رکھ لیتا تھا, اس کو پتا تھا اگر میں نے پوری کھا لی تو اس کے پاس نہیں ہے تو تھوڑی سی کھا کے اس کو دے دیتا تھا. یہ بھی انہوں نے کیا. یہ وحشیوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اب کوشچن یہاں پر یہ, اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا؟ اگر مجھے یہ سمجھ میں آیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے, ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے. ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ہم ناقص ہیں, ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں مجھے اور ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے میری موت آ گئی ہے, میں مر چکا ہوں. چونکہ انسان زندہ ہے حرکت کے لیے, کمال کے لیے, اگر اس کے اندر کوئی پروگرس ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کو موت آ جانی چاہیے, اس کو کوئی فائدہ نہیں جینے کا. تو پہلی بات یہ کہ مجھے اپنا پتہ چلنا چاہیے کہ میرے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی کیسے. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں میں ان کو دین دینا چاہتا ہوں, دین دیتے کیسے؟ بھائی آپ خود یہاں پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ کی خواہش نہیں کہ لوگوں کو دین دیں, لوگوں کو دین سمجھائیں؟ کیسے سمجھائیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے دونوں اعتبار سے, ہمارے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, سب کے لیے بہتر ہے. اچھا اس بیچ میں ایک اور موضوع بھی ہے, کم از کم کوئی کسی بھی محنت نہ کرنا چاہے. بعض اوقات انسان اپنے اوپر بھی محنت نہیں کرنا چاہتا, دوسروں پہ بھی محنت نہیں کرنا چاہتا, اولاد پہ تو کام کرنا چاہتا ہے نا. میرے ایک دوست, مجھے یاد ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, میرے کالج کے زمانے کا دوست تھا, میں بعد میں ایران چلا گیا, پڑھ کے واپس آ گیا, میں اس سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو, تو نماز نہیں پڑھتا تھا. اچھا میں بھگا بھی نہیں پاتا تھا کہ میں اس سے کہوں بھائی تمہیں دروازے پہ مت آ, اب ایک آدمی آپ کے گھر پہ آ گیا تو اب آپ سے کہاں بھگائیں گے. آ کے بھی آتا تھا, بات بھی کرتا تھا, اچھا دوست بھی تھا, اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. ایک دفعہ میں نے دیکھا پڑھنا شروع کر دیا, میں کہا بھائی ہم 10 سال سے کہہ رہے ہیں تم نے نہیں پڑھ کے دی, ابھی خود سے پڑھنا شروع کر دی. کہنے لگا کہ ہاں میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے, میں نہیں چاہتا وہ بے نمازی رہے. اپنے باپ کو دیکھے گا نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا. چلو میں تو بے نمازی مر جاؤں, میں نہیں چاہتا میرا بیٹا بے نمازی مرے, تو میں اس کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں. تو چلو اللہ اس نماز کو بھی تمہاری قبول کر لے انشاءاللہ, کہ تم اللہ کی خاطر نہیں پڑھو بچے کی خاطر پڑھ رہے. لیکن چلو انڈائریکٹ بھی صحیح, اولاد تو چاہیے نا, اولاد تو سب کچھ چاہیے, یہ کام ہوتا کیسے؟ مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, پوائنٹس تو بہت زیادہ کیے جا سکتے ہیں لیکن چونکہ تھوڑا سا وقت بھی کم ہے اور ہم لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہوتی ہے بہت جو کچھ بولنے کے لیے معلومات ہوتی ہے, تو ہم اس میں سے ایک پوائنٹ چوز کرتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے ایک اور بات کو تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں, اس پہ زیادہ غور نہ کریے گا. وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی حرکت, کوئی بھی کام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ مثلا میں نے آپ کے سامنے ہاتھ ہلایا, ہاتھ کیوں ہلایا؟ اچھا, ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. ہم کہیں بھائی کچھ کام تو انسان ریفلیکشن کرتا ہے, اس کے ریفلیکسز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ سو رہا ہے, اس کا پاؤں کسی آگ کے اوپر لگے تو پاؤں گھسیٹ لے گا, اس میں سوچنے کا کوئی پروسیس نہیں ہے, یہ ریفلیکشن ہے, باڈی کے اندر ریفلیکسز ہوتے ہیں. وہ اس نے کر دیا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ جو میں جیتے جاگتے کر رہا ہوں. مثلا میں یوں بیٹھا تھا اور یوں ہوا, یہ کیوں ہوا؟ کیا دنیا میں انسان کوئی کام بلا سبب کرتا ہے؟ اچھا, ہمارے پاس پروو ہے کہ نہیں کوئی کام بلا سبب نہیں ہوتا. تو اگر کوئی پوچھے آپ نے یہ کیوں کیا, تو میں اسے کہوں گا کہ یوں ہی کیا, یوں ہی نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں, میرا دماغ کہتا ہے ایسے ہو جاؤ. آپ کروٹ تبدیل کرتے ہیں, آپ کروٹ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ جس کروٹ پہ بیٹھے رہے آدھے گھنٹے ویسے ہی کیوں نہیں بیٹھتے؟ اچھا, اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ کیوں ہلے, آپ نہیں بتا پائیں گے میں کیوں ہلا, لیکن آپ کی باڈی کو بتائے کہ ہاں یہاں سے سن ہونے والا تھا, اگر اور مزید بیٹھتا تو سن ہو جاتا, پھر تکلیف ہوتی, اس خاطر میری باڈی نے ایک کروٹ تبدیل کر دی. ہم جو کام بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتے ہیں, بغیر فائدے کے ہم کوئی کام نہیں کرتے. صرف ایک مشکل رہ جاتی ہے, فائدہ کس چیز میں, ہم فائدہ کس چیز میں دیکھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز. ہماری ویلیوز کیا ہیں؟ ہماری ویلیوز ہم پہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں ہمارے کاموں کو. اگر ہماری ویلیوز صحیح ویلیوز ہیں, ہمارے کام صحیح کام ہیں. ہماری ویلیوز غلط ویلیوز ہیں, ہمارے کام غلط کام ہیں. بس ہمارے پاس دو لیولز ہو گئے, ایک تو ہمارے ڈیسیشنز ہیں, جو ہم ابھی آپ نے ڈیسیشن لیا, آپ نے کروٹ تبدیل کی, یہ آپ کا ایک ڈیسیشن ہے. آپ کہیں اور نہیں گئے, آپ یہاں تشریف لائے, یہ آپ کا ایک فیصلہ ہے. یہ فیصلے جو آپ نے کیے ہیں, یہ آپ نے کیوں فیصلے کیے؟ آپ کے فیصلوں کی بنیاد ہوتی ہے ویلیوز پر. آپ کی ویلیوز آپ کے اوپر ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ کے ڈیسیشنز کیا ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, آپ جانتے ہیں ان باتوں کو, بعض اوقات ایک فیصلہ 40 سال تک ہنسا یا رلا سکتا ہے. ایک غلط فیصلہ, ایک صحیح فیصلہ ممکن ہے پوری زندگی تبدیل کر دے. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں, میں نے جب میری عمر 17 سال تھی تو ایک فیصلہ کیا تھا, وہ یہ کہ مجھے ایران جانا چاہیے, مجھے اس پہ فخر ہے, میں صحیح فیصلہ کیا تھا. آج تک مجھے 28 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, آج تک مجھے کبھی اس فیصلے پر شرمندگی نہیں ہوئی ہے, الحمدللہ رب العالمین, میں صحیح فیصلہ کیا تھا. اسی طرح غلط فیصلے انسان کو مروا سکتے ہیں. بس بہت امپورٹنٹ ہے کسی انسان کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں. ہمارے جتنے فیصلے آتے ہیں ہماری ویلیوز سے آتے ہیں. البتہ ان بٹوین ایک اور چیز بھی ہے جو میرا اس وقت ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا, وہ ہماری عادتیں ہیں. اور وہ عادتیں بھی کہیں نہ کہیں ویلیوز سے بن رہی ہوتی ہیں, لہٰذا میں اس کو ابھی اسکپ کرتا ہوں. بس ہمارے پاس تین لیول ہو گئے, ہمارے فیصلے, ہماری ویلیوز. ہماری ویلیوز ہمارے فیصلوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ ویلیوز کہاں سے بنتی ہیں؟ آپ کے پاس ایک ویلیو ہے کہ سید الشہداء کا ذکر اچھا ہے, یہ ایک ویلیو ہے, اس خاطر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہاں پر آ گئے. یہ ویلیو کہاں سے بنی ہے؟ ویلیوز بنتی ہیں ریالٹیز سے, جن کو آپ کا ذہن سمجھ سکا ہے. اگر آپ نے ریالٹیز کو صحیح سمجھ لیا ہے, جو حقائق تھے ان کو صحیح سمجھ لیا, آپ نے کسی تصور کو حقیقت نہیں سمجھا ہے, حقیقت کو حقیقت سمجھا ہے, تو پھر آپ کی ویلیوز صحیح ہیں. اگر آپ کی ویلیوز صحیح ہیں, آپ کے ڈیسیشنز صحیح ہیں, اور ان ریالٹیز تک آپ کو پہنچا دیں گے. مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم اپنے بچوں سے کہتے رہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا قرآن پڑھو. اچھا, اس کے لیے دنیا کا ہر کام آسان ہے اور یہ کام انتہائی سخت ہے. ہر کام کو وہ انجام دیتے وقت غرق ہو سکتا ہے, اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتا ہے. ویڈیو گیمز کھیلتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا ٹائم کتنا لگ گیا ہے. کچھ اور کر رہا ہوتا ہے تو بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا رہی بھی یا نہیں رہی. لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تسبیح بھی کیوں پڑھوں, میں یہ بھی کیوں کروں, میں وہ بھی, جو نٹ شیل میں نماز ہے میں بس وہ 3 منٹ میں وہ پڑھوں گا, سجدہ بھی نہیں بچھاؤں گا, صرف سجدہ رکھوں گا اور بس پڑھ کے فوراً جاؤں گا, جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت یہاں پر آ گئی اس کے لیے. اچھا, ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کا یہ ڈیسیشن کیوں ہے؟ اصل ہوتا تو کیا ہوتا؟ اصل ہوتا تو یہ نماز کو بہت خوب اچھے طریقے سے پڑھتا، دل لگا کے پڑھتا، اس کو نماز سے مزہ بھی آتا. اس وقت جو اس کی بہت بڑی مشکل ہے اور میرے خیال میں ہم سب کی تقریباً کہیں نہ کہیں مشکل ہے، ہمیں عبادتوں سے مزہ نہیں آ رہا. اگر ہمیں عبادتوں سے مزہ آنے لگے ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے. کیا آپ دو قسم کے کھانوں کو تمیز نہیں دے سکتے کہ ایک کھانے کو آپ دلچسپی سے کھاتے ہیں اور ایک کھانے کو ہم لوگ محاورے میں کہتے ہیں زہر مار کرتے ہیں، کہ مثلا جیسے سانپ کا زہر کھا لیا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بس کھا لو کسی بھی وجہ سے، ورنہ کوئی دیکھ رہا ہے ناراض ہو جائے گا، اس کو کھا لو بس کسی طریقے سے. آپ دو کھانوں میں بھی ایسا ہی آپ کے لیے، آپ ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے یہاں کچھ دیر رک جاؤں، اور کسی سے ملتے ہیں اور آپ بس چاہتے ہیں کہ اس کو بس فوراً کسی طریقے سے بھاگوں یہاں سے. ہمیں ایسے ہم عبادت کے لیے کیسے ہیں؟ اگر ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم عبادت سے بھاگیں گے، اور عبادت میں مزہ آئے تو عبادت کی طرف بھاگیں گے. ہمیں عبادت میں مزہ آنا چاہیے. دیکھو مزہ نہیں آ رہا، کوئی ویلیوز ہیں جو صحیح نہیں آئی، کہیں ویلیوز میں کچھ آ گیا ہے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا مجھے نماز میں مزہ آنا چاہیے تھا. نماز میں مزہ کب آتا؟ جب مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری زندگی کا سب سے اہم کام بندگی ہے. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میری لائف کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں، تو مجھے اس بندہ بننے میں بہت مزہ آتا. کیوں؟ میری لائف کی اچیومنٹ ہوتی. کیسے آپ کو ایک دن کے اندر چند ہزار ڈالر پاؤنڈ کما لیں تو بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا، آج کچھ مل گیا، تو اس دن بہت مزہ آتا ہے. اگر یہ پتا ہوتا کہ لائف کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے اور اس میں ہماری پرفیکشن ہے، تو ہمیں اس کام میں بہت مزہ آتا. بس یہ جو فیصلہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے؟ ویلیوز میں تھوڑا سا فرق ہے، ویلیوز اپنی جگہ کے اوپر سیٹ نہیں ہوئی بھی. اچھا یہ ویلیوز کیوں سیٹ نہیں ہوئی بھی؟ چونکہ ایک ریالٹی اس پر یقین نہیں آ پایا. وہ ریالٹی کون سی ہے؟ خدا کی ریالٹی ہے. اگر اس ریالٹی پر 100% فیتھ ہوتا تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں اور اس کو فالو کرنے میں بہت مزہ آتا. کیسے آپ کو یونیورسٹی کی ڈگری لینے میں بہت مزہ آتا ہے؟ پیسے بھی دیتے ہیں اس کے اوپر. کیوں مزہ آتا ہے؟ کمانے میں کیوں مزہ آتا ہے؟ بچے کو کوئی کامیابی دیکھتے ہوئے کیوں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ آپ سوچتے ہیں میں نے کچھ اچیو کیا، میں نے لوز نہیں کیا. اگر ہم خدا کو جانتے ہوتے صحیح ٹرو سینسز کے اندر، اور یہ پہچانتے ہوتے کہ اس کا بندہ بننا، اس کا اوبیڈینٹ بننا اچیومنٹ ہے، تو پھر ہمیں اپنی ہر بندگی میں بہت مزہ آتا. اور ہمیں اپنی بندگی میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ ہم اس کو اچیومنٹ نہیں سمجھ پا رہے. کیوں اچیومنٹ نہیں سمجھ پا رہے؟ اس خدا پر یقین میں تھوڑی سی کمی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے بچے سے نہ کہوں تم نماز پڑھو، تم قرآن پڑھو، میں یہ نہ کروں. میں سب سے پہلے کیا کروں؟ اس کو بٹھاؤں، اس سے کہوں بیٹا ایک دفعہ فیصلہ کر لو خدا ہے یا نہیں ہے، میں یہاں سے شروع کروں. اور اپنے بچے کے ساتھ یہاں سے شروع نہ کروں، اپنے ساتھ بھی یہیں سے شروع کروں. میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں، بھائی تکلفات برطرف، آپ مولوی ہیں برطرف، 28 سال سے لوگ آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں، یہ سب اٹھا کے ادھر رکھو، یہ بتاؤ خدا ہے یا نہیں ہے؟ اپنے ذہن سے خود سوچو خدا ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ کا اندر کا شیطان کہہ سکتا ہے شاید نہ ہو، آپ جواب دیجئے کیوں آپ معتقد ہیں خدا کے، آرگومنٹ کیجئے. کون سا آرگومنٹ کیجئے؟ وہ آپ سے آپ کو شک میں ڈالے گا، آپ شک کا جواب دیجئے. وہ آپ سے کہے گا ممکن ہے بغیر خدا کے بن گئی ہو، جواب دیجئے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ جو آپ اپنے اندر لڑ رہے ہوں گے خدا ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ کا یقین بن رہا ہوگا. یہ یقین آپ کو صحیح ویلیوز دے گا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ ایک آدمی امام معصوم کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ مولا میں کافر ہو گیا ہوں. امام نے فرمایا کیا ہوا, کیسے کافر ہو گیا؟ کہنے لگا مولا مجھے خدا پہ یقین نہیں ہے, میں کافر ہو گیا ہوں. امام نے فرمایا کافر نہیں ہوئے. کہنے لگا لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ بس اتنا ہوا ہے, کل تم خدا کے بارے میں سوچ رہے تھے, شیطان نے تمہارے کان میں ڈالا کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے, تمہارے پاس جواب نہیں تھا, اس وجہ سے کہہ رہے ہو کہ تم کافر ہو گئے. کہنے لگا مولا یہی ہوا تھا, میں خدا کو ثابت نہیں کر سکا, مجھے نہیں پتا خدا ہے یا نہیں ہے. امام نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, اہل بیت کے جملوں میں بعض جملے ایک واقعے کے لیے ہوتے ہیں, بعض جملے رولز ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں میں ہر آیت رول ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتی, ہمیں نہیں پتہ چلتی, ہم سمجھتے ہیں ایک واقعے کے لیے. سب سے پہلے کوشش کیجئے گا قرآن اور حدیث میں سے رولز کو ایکسٹریکٹ کریں, اس سے آپ کو اتنی پاور ملے گی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیوں؟ تھوڑے سے فزکس کیمسٹری کو رولز کو ہمیں پتا چلا ہے تو ہم آسمان پہ پہنچ گئے. اگر ہمیں خدا کے رولز پتا چل گئے, مجھے نہیں معلوم ہم لوگ کہاں پہنچ جائیں گے. امام نے ایک سمپل رول دیا, دیکھنے میں سادہ اور مطلب میں انتہائی گہرا. امام نے فرمایا, اس جملے کو غور سے سنیے گا, البتہ بعض جملات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت اچھی اردو چاہیے ہوتی ہے, میں کوشش کروں گا اس کو سمپلیفائی کروں, لیکن پھر بھی میں دو جملے اس کی تشریح میں عرض کروں گا. امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے, بہت بری منزل ہے. شک بہت اچھا راستہ ہے, آپ شک کے راستے پر آئے اور آگے چلیں, یہ اچھا راستہ ہے. شیطان نے آپ کے ذہن میں شک ڈالا خدا ہے یا نہیں ہے, آپ نے اس کو سولو کیا اور آپ آگے چلے گئے, راستہ بہت اچھا راستہ ہے. امام نے فرمایا بہت بری منزل ہے. کسی کے ذہن میں آیا خدا ہے یا نہیں ہے, اس کو سولو کیے بغیر یہیں پہ رک گیا, منزل بہت بری منزل ہے, منزل بہت, راستہ اچھا راستہ ہے. شیطان آپ کے ذہن میں شک ڈالے امام ہیں بھی یا نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, یہ راستہ اچھا راستہ ہے, اب آپ اس کو ڈسکس کریں, اس کے اوپر پروفز لے کر آئیں, اس کے اوپر آرگومنٹ دیں, یہ بہت اچھا کام کیا شیطان نے آپ کے لیے, کہ آپ کے ذہن میں کم سے کم کوشچن تو ریز کر دیا. ہم لوگ بھی بعض اوقات یہی کرتے ہیں, شیطان کا سا کام کہ ہم کوشچن ریز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں لوگ اپنے ذہن کے اوپر بوجھ دیں, لوگ اپنے ذہن کے اوپر دباؤ دیں اور اپنے راستے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے, بہت بری منزل ہے. تمہارے ذہن میں شک آیا ہے, اس پہ رکو نہیں, اس پہ ریسرچ کرو, اس کو ڈھونڈو اور اپنے خدا تک پہنچ جاؤ, بہت اچھی منزل تمہارا یقین ہے, یقین اچھی منزل ہے, یقین تک پہنچو. تو ایزان محترم جیسے میں اور آپ یہ کام کریں گے ہماری مشکل حل ہو جائے گی, ہماری مشکل حل ہوگی. صرف ایک چیز چاہیے, بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں میں, ایک ایک اس لیے کر رہا ہوں, میں تین تین بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے اور ہم نے ختم کرنا ہے اس کو. ایک چیز چاہیے, وہ کیا؟ مقاومت چاہیے, استقامت چاہیے. آپ ڈٹے رہیں اپنے کام کے اندر, شیطان کو ڈٹا رہنے والا انسان بہت برا لگتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد, اللہ ہم واقعہ کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ تھیوریز کو یاد نہیں رکھ پاتے, واقعے کو یاد رکھ لیتے ہیں, اس لیے ہم لوگ واقعہ سناتے ہیں. ایک آدمی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا, وہ جگہ سے جا رہا تھا, رات کو بارش ہوئی تھی, ایک جگہ پہ پانی جمع ہوا تھا, اس پانی کے اوپر نجاست بھی پڑی ہوئی تھی کوئی, وہ وہاں سے گزرنے لگا, اس کا پاؤں سلپ ہوا, وہ نجاست میں چلا گیا, نجاست میں چلا گیا, اس کے کپڑے نجس ہو گئے. اس نے کہا اب مسجد جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرے کپڑے نجس ہو گئے, اب مجھے گھر جانا چاہیے, میں گھر جا کے کپڑے بدلوں گا, وہیں نماز پڑھ لوں گا. جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے سوچا میں نے اتنا ٹائم تو لگا ہی دیا ہے, ٹھیک ہے کپڑے بھی بدلنے ہی ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, تو مسجد چلا ہی جاتا ہوں. تو مسجد جانے کے لیے پھر دوبارہ جاتا ہے, پھر اس اسپاٹ پہ پہنچتا ہے, پھر دوبارہ پاؤں سلپ ہوتا ہے, پھر دوبارہ کپڑے نجس ہو جاتا ہے. کہتا ہے آج بہت برا دن ہے, میں اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کر پا رہا ہوں, یہ بہت غلط ہوا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں دوبارہ کپڑے بدلنے جاؤں گا, میں دوبارہ بدل کے آؤں گا, اب میں بھی مسجد میں ہی نماز پڑھوں گا, دوبارہ کپڑے بدل کے آتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی لالٹین لیے کھڑا تھا. کوئی لالٹین, اب لالٹین کو میں لینٹن کہوں کیا کہوں اس کو, وہ لیے کھڑا تھا. وہ آیا نزدیک, اس نے جب نزدیک پہنچا تو جو آدمی لیے کھڑا تھا لیمپ ٹائپ کا, اس نے اس سے کہا کہ ذرا کیئرفل رہنا, گرنا نہیں اندر. تو یہ آدمی اس سے کہتا ہے تمہارا بہت شکریہ, میں دو دفعہ یہاں پہ غلطی سے گرا ہوں اور میں بہت برا گرا. اس کے بعد کہنے لگا تمہارا شکریہ, تم کون آدمی ہو, میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا یہاں پہ. کہنے لگا میں شیطان ہوں. کہنے لگا ہم نے شیطان کے بارے میں اتنا اچھا نہیں سنا تھا کہ اتنے اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے, ہمیں تو کسی نے بتایا تھا کہ شیطان بہت برے کام کرتا ہے. کہنے لگا وہ صحیح سنا تھا, دو دفعہ میں نے گرایا تھا, دو دفعہ میں نے گرایا تھا. تو اس نے کہا کہ عجیب ہے, دو دفعہ تو نے گرایا ہے, اب تیسری دفعہ مجھے بچا بھی رہا ہے. کہنے لگا وہ دو دفعہ جو تمہیں گرایا تھا تو آج سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں, یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا جب میں نے پہلی دفعہ گرایا نا اور تو اٹھا اور تو نے کہا میں کپڑے بدل کے آتا ہوں, تو خدا نے تیرے آدھے گناہ معاف کر دیا. جب دوسری دفعہ میں نے گرایا تو گیا کپڑے بدل کے واپس آیا, خدا نے باقی آدھے بھی معاف کر دیا. ابھی میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں نہ گراؤں تو خود سے گر گیا اور پھر کپڑے بدل کے آیا تو خدا قیامت تک کے آگے کی بھی سارے گناہ معاف کر دے گا, میرا کوئی چانس ہی باقی نہیں بچے گا پھر یہاں. تو میں لالٹین لیے کھڑا ہوں کہ ابھی غلطی سے بھی نہ گرو اور سیدھے چل جاؤ مسجد میں, واپس نہیں آنا کہیں. اس مذاق سے میں ایک نتیجہ نکال پایا ہوں, اگر آپ کو اپنی کوئی عادت چھوڑنی ہے تو عبادت سے اپنے آپ کو سزا دے دیں. مثلا فرض کریں ابھی کسی راستے میں کہیں بات ہو رہی تھی کسی بندے خدا کے بارے میں, اس نے کہا میں مثلا اسموکنگ چھوڑنا چاہتا تھا کیا کروں. اس نے البتہ کچھ اور طریقے سے بتایا تھا, وہ بھی میں بھی عرض کروں گا, اچھا پوائنٹ تھا. میں معمولاً یہ تجویز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ کوئی عادت چھوڑنا چاہتے ہیں یا کوئی عادت بنانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو عبادت سے سزا دیں. مثال کے طور پر فرض کیجیے میں نے یہ طے کیا کہ بھائی اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ, اب کوئی بھی چیز آپ سوچ لیجیے, نماز قضا ہو گئی تو میں کیا کروں گا, نماز بھی پڑھوں گا, دو رکعت نماز استغفار کی بھی پڑھوں گا خدا سے معافی مانگنے کے لیے. جب بھی آپ کوئی عادت بنانا چاہتے ہیں کسی عبادت سے سزا دیں. پہلے لوگ کہتے تھے پیسے دے کے سزا دو, تو ابھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں پھر کم پہ ٹال دیتے ہیں. مجھے سمجھ میں آیا نہیں پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوتا, عبادت کرنے سے کچھ ہوگا. کیوں؟ شیطان بھی کام کرے گا, ایک عبادت چھوڑواؤں گا تو یہ دو دفعہ کرے گا, ابھی دفعہ چھڑوانی ہے یا نہیں چھڑوانی ہے, دو دفعہ کرے گا. پھر آپ عبادت سے سزا دیں اپنے آپ کو, صحیح ہے, اور عبادت سے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. مثلا آپ یہ سوچ رہے ہیں میں اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آدھا گھنٹہ دیر سے پڑھی تو دو رکعت نماز استغفار کی بھی پڑھوں گا, تاکہ مجھے عادت پڑے کہ مجھے اول وقت نماز پڑھ لینی چاہیے, صحیح ہے. اچھا, اس بندے خدا نے بہت اچھا طریقہ کار بتایا ایک اور دوست نے. اس نے بندے خدا نے کہا کہ میں یوں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے امام کہتے کہ یہ عادت چھوڑ دو تو میں چھوڑ سکتا تھا یا نہیں چھوڑ سکتا تھا. تو کہنے کا اب میں کیا کرتا ہوں, میں سوچ دیتا ہوں جیسے میرے امام نے مجھ سے کہا کہ یہ عادت چھوڑ دو. اب جب بھی مجھے کوئی آفر کرے, مثال کے طور پر اسموکنگ چھوڑنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے آفر کرے تو میں سوچوں گا اگر میرے امام نے منع کیا ہوتا تو کیا میں یہ لے لیتا. کہنے کا میں اپنے امام کو بیچ میں لاتا ہوں, اور اس سے مجھے کیا ہوگا, اس سے مجھے پریکٹس ہوگی کہ اگر امام تکلیف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ عادت چھوڑ دو تو مجھے پہلے سے عادت ہوگی کہ امام کے نام پر چھوڑ سکتا ہوں, تو مشکل نہیں ہوگی. صحیح ہے اذان محترم, ہم لوگ ایک معرکے کے اندر ہیں, ہمیں نہیں معلوم کب ہمارے مولا کی تشریف آوری ہونی ہے. ہمارے دل میں ایک آرزو ہے, خواہش ہے, کاش آج رات ہو جائے. امام چاہتے ہیں فوراً ہو. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام کا لقب منتظر ہے کہ ان کا انتظار ہو رہا ہے, اور منتظر بھی ہے, خود بھی انتظار کر رہے ہیں, خود بھی انتظار کر رہے ہیں, چاہتے ہیں آئیں تشریف لائیں. کیوں چاہتے ہیں تشریف لائیں؟ انہیں اچھا لگے گا کہ ان کے ماننے والے ظلم میں پس رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا, امام کو اچھا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو خبر ملتی ہے کوئی اہل بیت کا ماننے والا شہید ہوا ہے, مظلومیت کے ساتھ مارا گیا, یہ جو چھلاس کوہستان کے اندر بسوں سے اتار کے انسانوں کو مارا, آپ کو برا نہیں لگا؟ برا لگا. اور امام کو میں بھی کہتا ہوں ہمارے امام کا دل مظلوم ہے، پتہ نہیں کتنے زخم لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، ہمارے بھی تو غیر ہے نا، ہم تو صرف اس وجہ سے تکلیف میں ہیں کہ بندہ خدا ایک انسان تھا، بیچارے کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہمارے دل میں تکلیف ہے. امام کون ہوتا ہے؟ امام کو خود امام معصوم نے کہا الامام کالوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. کسی باپ کے بچوں کو مارا جائے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں کوڑتا، قطعاً امام کا دل کوڑتا ہے، قطعاً امام کے دل کے اوپر چوریاں چلتی ہوں گی کہ ان کے ماننے والے دوسرے انسان، بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں، چاہے دین کے نام پر چاہے کسی اور نام پر. تو امام چاہتا ہے نصرت کریں، لیکن صرف ایک مشکل ہے، ہم لوگ صحیح نہیں ہوئے. ہم صحیح ہو جاتے، اس قابل ہو جاتے کہ اپنے امام کی نصرت کریں، امام تشریف لے آتے، ہم صحیح ہو جائیں امام تشریف لے آئیں گے. اور میں اگر یہیں سے ہم مصائب کی طرف ایک رخ کریں اور سمجھنے کی کوشش کر لیں، میں ہمیشہ سوچتا ہوں کربلا کے بارے میں ہماری ایک معلومات ہے، مثلا آپ نے کربلا کے بارے میں کچھ پڑھا ہے اور کچھ سنا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کربلا کے بارے میں کچھ پڑھا ہے اور کچھ سنا ہے، کچھ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، کچھ اپنے دوستوں سے سنا ہے، اور کچھ کتابوں سے دوسری جگہوں سے پڑھا ہے. صحیح؟ کیا میں وہ ہو سکتا ہوں جس نے کربلا دیکھی ہے؟ میں نہیں ہو سکتا. صحیح ہے میں کربلا کا غم لیتا ہوں اپنے دل کے اوپر، شب عاشور میں بھی رو لیتا ہوں، سید الشہداء کا غم سنتا ہوں میں بھی رو لیتا ہوں، کیا میں وہ ہو سکتا ہوں جس نے کربلا دیکھی ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا میں سید الشہداء کی طرح علی اکبر پہ رو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. میں بھی علی اکبر کو چاہتا ہوں، سید الشہداء بھی علی اکبر کو چاہتے تھے، سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ رہے تھے اور وہ ان کا بیٹا تھا. میں نے اسے تاریخ میں سنا ہے. اب میں آپ سے صرف ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا، وقت کا امام پڑھتا ہے اور سنتا ہے یا دیکھتا ہے؟ وقت کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے، ان تمام مصائب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں نے صرف پڑھا ہے کہ حضرت علی اکبر کو زخم لگا، امام وقت نے گویا حضرت علی اکبر کو دیکھا ہے کہ ان کے اوپر زخم لگا. یہ تو کربلا کے معرکے کے اندر حضرت علی اکبر کا جانا تھا، یہ معرکہ تاریخی اعتبار سے بہت عجیب ہے. اس کے اوپر کچھ روایات ایسی ہیں جس کے اندر شہرت ہے اور ہم کہتے ہیں کہ شاید صحیح ہیں، اور کچھ روایت ایسی ہیں جس کے بارے میں قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ صحیح روایات ہیں. مثلاً مشہور روایات جن کو علماء نے قبول کیا ہے، علامہ ذیشان درجوادی اس جملے کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب علی اکبر خواتین سے الوداع کر کے آئے تو خواتین کے خیمے میں ایسے ماتم ہوا جیسے کسی کا لاشا برآمد ہوا ہے. ایسے لوگ رو رہے تھے، بیوی نے الوداع کیا تھا علی اکبر کو، ایسے رو رہی تھی جیسے گھر سے لاش گئی ہے. ابھی علامہ ذیشان درجوادی نے ایک روایت لکھی ہے، بیان کی ہے، بہت نفیس روایت بیان کی ہے، خدا ان کے مقامات بلند بلند تر فرمائے انشاءاللہ. ایک بڑی عجیب روایت لکھی ہے، کہنی ہے کہ جب حضرت علی اکبر خیام مخدرات سے نکلنے لگے، خواتین کے خیموں سے نکلنے لگے، تو حسب روایت کسی نے علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا ہے، نیچے سے پکڑا. تو کہنے کی اگر کوئی بی بی ہوتی تو وہ شانے سے پکڑتی، اس کا مطلب ہے کسی بچی نے پکڑا ہوگا، کوئی کم عمر بچی ہوگی اس نے کہیں دامن پکڑا ہے. حضرت علی اکبر باہر آئے خیموں سے، نہیں معلوم سید الشہداء کے دل کے اوپر کیا گزر رہا ہے، سید الشہداء کا قلب مظلوم اپنے بچے کو دیکھ رہا تھا، اپنے بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ شبیہ رسول خدا کو دیکھ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے یہ کام علی اکبر کے علاوہ کسی اور کے موقع پر کیا ہو. جب حضرت علی اکبر جانے لگے تو دشمنوں میں سے ایک آدمی شمشیر لہرا رہا تھا، اور کہا تھا کہ علی اکبر آئے تو میں تمہارے بیٹے کو ماروں گا. سید الشہداء نے کہا خدا تیری نسل کو ایسے ہی قطع کرے جیسے تو میری نسل کو قطع کرنا چاہتا. قلب مظلوم سید الشہداء کیا ہمارے پاس روایت موجود ہے, روایت موجود ہے, کہتے ہیں سید الشہداء نے جب علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر گئے تو سید الشہداء نے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا. ایک روایت مشہور ہے, ایک اور روایت بھی مشہور ہے, ہمارے پاس موجود ہے, حضرت علی اکبر کو الوداع کیا اور پیچھے چلتے ہوئے آئے. علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. سید الشہداء نے کہا بیٹا بہت سخت ہے تجھے الوداع کہنا. اس کے بعد ایک اور مشہور روایت ہے ہمارے پاس, حضرت علی اکبر زمین پر گرے. میں نے نہیں دیکھا کسی روایت میں علی اکبر نے کہا او مولا میری مدد کو آئے, مجھے میں نے نہیں دیکھا, بس اتنا دیکھا انہوں نے کہا بابا آپ کو میرا سلام ہو. سب کی طرح کیوں نہیں کہا میری مدد کو آئے, شاید مجھ سے اس سے ہوں گے بوڑھا باپ کیسے آئے گا, میرا باپ بوڑھا باپ ہے وہ کیسے آئے گا مدد کرنے کو. لیکن ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے, علماء پڑھا کرتے ہیں, کہتے ہیں سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. معلوم سید الشہداء کس طرح علی اکبر تک پہنچے ہیں, آئے چل کر پہنچے ہیں, اپنے آپ کو گھسیٹ کے پہنچے ہیں علی اکبر تک. اب ایک جملہ عرض کروں جس کے اوپر مورخین قسم بھی کھائیں گے کہ یہ سید الشہداء نے کہا ہے. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کے اوپر پہنچے اور علی اکبر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا, فرمایا وہ الگ دنیا بعد خلافہ, اکبر میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے, کوئی اکبر میری دنیا ختم ہو گئی. دنیا بعد خلافہ تو محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تو جو آسم محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اس دنیا میں ان کی زیارت, اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں ان کے فرزند کے لیے. پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.